بھاگ رب کی گلی. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. بھاگ رب کی گلی. ہمارے حضرت مرزا رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا, اس کا مفہوم ہے, یہ اشعار نفس اور روح کا مکالمہ ہے, آپس میں گفتگو ہے نفس کی اور روح کی. نفس کا مزاج جہنمی ہے اور روح کا مزاج اپنے مرکز سے چپٹے رہنا, یعنی اللہ تعالیٰ سے چپٹے رہنا. اب زمین پر آئے تو چپٹے نہیں ہیں, لیکن اللہ کی یاد کے ذریعے چپٹے رہنا. روح کی غذا اللہ کی یاد ہے اور نفس کی غذا گناہ ہے, برے برے کام پر اکسانا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے سے تعلق کر لے اور گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے مجاہدہ اور تکلیف اٹھائے اور کچھ ذکر اللہ کرتا رہے اور توبہ و استغفار کو اپنا وظیفہ بنائے اور نیک صحبت میں رہے, بری صحبت سے بچے, تو انشاءاللہ تعالی اس کو اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور اس کا نفس بھی اللہ والا ہو جائے گا. پھر اس کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور نیک کاموں سے اور ذکر اللہ سے اور تلاوت سے اور نمازوں سے مزہ نصیب ہوگا, حلاوت نصیب ہوگی, اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اے بری یہ گلی بڑھ گئی بے گلی, اے بری یہ گلی بڑھ گئی بے گلی, اے سخی میں چلی میری توبہ والی, اے سخی میں چلی میری توبہ والی, اے بری یہ گلی بڑھ گئی بے گلی, اے سخی میں چلی شکلیں بھی اور دنیا کے تمام حسین نظارے, تمام خوش رنگیاں, رنگینیاں, مزے, سب کے سب اس کا انجام بتلایا ہے اس نے. پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی, پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر, بے نشاں بے نشاں ہو گئے ہر نشاں, بے نشاں بے نشاں ہو گئے ہر نشاں, قبر میں خاک سانپ چلا جاتا ہے لکیر چھوڑ جاتا ہے, لیکن حسن ایسا فنا ہوتا ہے کہ اس کی لکیر بھی باقی نہیں رہتی, نشانات بھی باقی نہیں رہتے, قبر میں فنا ہو جاتا ہے. بے نشان بے نشان ہو گئے ہر نشان, بے نشان بے نشان ہو گئے ہر نشان, قبر میں خاک تھا ہاں, مگر ہاں بلا کی مگر سکالی رسری آنکھ کی زلکالی ہاں بلا کی مگر سکالی میر دنیا اے پانی میں ہر سو میری بے گلی بے گلی بے گلی بے گلی بے گلی مانے بچے رس بھری آنکھ کی زلکالی ہاں بلا بھی مگر سکالی میر دنیا ہے پانی میں ہر سو میری بے گلی 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 یعنی جو آدمی دنیا کی لذتوں سے دل لگاتا ہے دنیا کی رنگینیوں سے دل لگاتا ہے اس کو بے چینی کے سوا کچھ نہیں ملتا اس لیے کہ ہر چیز فانی ہے تو فانا ہونے والی چیزوں سے دل لگایا تو اس لیے بے چینی حصے میں آئی اور اگر اللہ تعالیٰ سے دل لگائے تعلق مع اللہ بنائے اور اللہ کی یاد کو اپنا وظیفہ بنائے گناہوں سے بچے سنتوں کا اہتمام کرے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہا کرے تو پھر تو دل کی بات کچھ اور ہو جائے گی بہار ہی بہار ہوگی زندگی پر بہار ہوتی ہے رب سے جب ہم کنار ہوتی ہے رس بھری آنکھ کی زلکالی ہاں بلا بھی مگر سکالی میر دنیا اے پانی میں ہر سو میری بے گلی بے گلی بے گلی بے میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا یعنی دنیا میں ہمیں ہر آدمی کوئی نہ کوئی سودا لیے جا رہا ہے کسی کو چیز کو مقصد بنایا ہوا ہے سوائے اللہ کے اکثر کا یہ حال ہے کوئی صورتوں پہ مر رہا ہے کوئی وزارتوں پہ مر رہا ہے کوئی بنگلوں پہ مر رہا ہے کوئی شہرت پہ مر رہا ہے کوئی بڑھیا کپڑوں پہ مر رہا ہے کسی کو کچھ جنون ہے کسی کو کچھ جنون ہے مگر زیادہ مرض عشق مجازی کا پھیل چکا ہے تو دنیا میں یہ شے ملی میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ہاں مگر اہل دل سے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی ہاں مگر اہل دل سے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی ہاں مگر اہل دل سے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی جن سے اختر مجھے چلی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد قال تعالى في القران المجيد وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر من ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب او كما قال عليه الصلاة والسلام. عرض یہ کرنا ہے، سب سے پہلی تمہیدی بات یہ ہے کہ ان مضامین کا، دین کے مضامین کا، دین کی بات کرنے کا، اللہ کی محبت کی بات کرنے کا فائدہ تو تبھی ہے جب ایک بات کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا ہمارا جائے مستقر نہیں ہے. جائے مستقر یعنی جائے قرار نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات کا یقین دل میں لانا ہے. ہم دیکھتے ہیں صبح شام ہر شے فنا ہو رہی ہے، ہر شے یعنی آدمی بھی جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، عام استعمال کی چیزیں، کپڑے، برتن، گھر، پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹ رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ نئے لوگ لے رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو یہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں. اتنا پتہ ہے کہ جا رہے ہیں، بس قبر میں دفن کر کے آ گئے تو ہم نے سمجھا کہ بس یہ کہانی اس کی ختم ہو گئی. ارے عزیزو، ختم نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا. تو جو کچھ یہاں اعمال کر کے گیا ہے، اب تو اس کا حساب کتاب ہونا ہے. اب اس کے اوپر تمام اس کی بقیہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اسی پر اس کا دار و مدار ہے. اب تو شروع ہوئی زندگی اصل حقیقی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا پردیس ہے اور وطن ہمارا آخرت ہے. جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، برائٹ فیوچر، برائٹ کیریئر، فیوچر بنائیں، مستقبل بنائیں، روشن مستقبل کی ضمانت. تو یہ دھوکا جو ہے ہمیں شیطان اور نفس نے دے دیا ہے، ماحول نے دے دیا ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری نظر بس دنیا ہی تک رہتی ہے. گھٹیا اور فنا ہونے والی چیز پر ہی ہے ہماری نظر. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لامتناہی زندگی ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا ہے. تو ہمارا فیوچر یہ دنیا نہیں ہے، ہمارا فیوچر بنگلہ نہیں ہے، ہمارا فیوچر گاڑی نہیں ہے، ہمارا فیوچر اچھی تعلیم، بڑھیا تعلیم نہیں ہے، ہمارا فیوچر وزارت کی کرسی نہیں ہے، ہمارا فیوچر خوبصورت حسین ترین بیوی کا حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا فیوچر چار چھ بچے پیدا کر لینا اور ان کو اچھی تعلیم دلوا کر اچھے جاب پر لگا دینا نہیں ہے. ہمارا فیوچر تو ہمارے مرنے کے بعد کا ہے، آخرت ہے ہمارا فیوچر، ہمارا فیوچر آخرت ہے. لہذا برائٹ فیوچر چاہیے، برائٹ کیریئر چاہیے، تو اللہ سے لو لگاؤ. دنیا چھوڑنا مطلوب نہیں ہے، دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. دنیا کمانا بھی حلال طریقے سے عبادت ہے، ایمان کا جز ہے اور بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے پیچھے اپنے اوقات کو ضائع کرنا، گناہوں میں پڑ جانا اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کرنا، یہ جرم عظیم ہے، جرم عظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بقیہ لمحات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے اپنے اعتقاد ہم مضبوط کر لیں کہ دنیا ہمارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. جس طرح مسافر تھوڑی دیر کو اسٹیشن پر ٹھہر جاتا ہے، ہمارے حضرت نے مثال دی کہ بھائی سردی ہے، کچھ نزل زکام کا اثر معلوم ہوتا ہے، تو اسٹیشن میں بھی چائے ملتی ہے، لیکن کیسی ملتی ہے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا، جو شاندے کی طرح ہوتی ہے، ٹھنڈی گرم کیسی ہوتی ہے، اور کئی دنوں کی پکی بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن آدمی تھوڑی سی پی لیتا ہے کہ بھائی سردی سے بچاؤ تو ہو جائے گا، چلو گھر پہنچ کر اپنے گھر میں اچھی بڑھیا چائے پئیں گے. تو یہ دنیا اسی طرح گزارنے کی جگہ ہے. کم محنت میں اختصار کے ساتھ اجمال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ دے دے اس پر قناعت کرو, اور بقیہ محنت کو, بقیہ قوت کو, بقیہ اوقات کو جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگاؤ, آخرت بنانے میں لگاؤ. ارے بھائی سوچنا تو چاہیے, کچھ مراقبہ کرنا چاہیے. اس طرح یہاں ہم مکانات بناتے ہیں تو آخرت میں بھی تو مکانات نہیں بلکہ وہاں محل ہوں گے, وہاں باغات ہوں گے, دریا ہوں گے, نہریں ہوں گی. نعوذ باللہ تعالی من ذالک, یہ کوئی افسانوی باتیں تو نہیں ہیں نا, افسانوی باتیں تو نہیں ہیں. میں نے گزشتہ دن بھی چند روز پہلے یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی, افمن وعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو فی الآخرة من المحضرین. کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے, اچھا وعدہ, یا اللہ تعالیٰ کی کیا محبت ہے, کتنی شیرینی ہے اس کلام میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس سے وعدہ کیا ہوا ہے نیک اعمال پر, اعمال صالحہ پر, گناہوں سے پاک والی زندگی پر, توبہ والی زندگی پر ہم نے کیا وعدہ کیا, اچھا وعدہ کیا, بشارتیں دی ہیں, انعامات کا وعدہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی تھوڑی بہت پونجی دے دی ہے, وہ مزے لے رہا ہے, لیکن آخرت میں اسے دھر لیا جائے اس کے. یہ دیکھیے, یاد رکھیے کہ مال و دولت کوئی بری چیز نہیں فی نفسی ہی, مگر ہوتا عموماً یہ ہے کہ مال و دولت کی فراوانی جب ہونے لگتی ہے تو انسان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے, آزاد ہو جاتا ہے, اللہ تللے خرچ کرنے لگتا ہے, عیش کی زندگی گزارنے لگتا ہے. تو اس طرح سے خدا تعالیٰ اور آخرت سے اسے غفلت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا ایک سانپ ہے, اگر کسی اللہ والے سے اس کا منتر سیکھ لو کہ اس کا زہر کیسے نکالتے ہیں, اس کو کیسے پاس رکھتے ہیں کہ یہ ڈسے نہیں, نقصان نہ پہنچائے, تو کسی اللہ والے سے اس کا منتر سیکھ لینا چاہیے. فرمایا کہ دنیا کے لیے, کشتی کے لیے پانی ضروری ہے, کشتی پانی پر چلتی ہے, پانی کے بغیر کشتی کا تصور نہیں ہے, لیکن جب یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں, صحابہ سے خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایک دن بہت زیادہ کثرت سے ہوگے لیکن غیروں کی ہیبت تم پر پڑ جائے گی, خوف پڑ جائے گا, تم ضعیف ہو جاؤ گے, غیروں کی ہیبت تم پر طاری ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں بہت قلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن دو وجہ سے تمہارے ایمان ضعیف ہو چکے ہوں گے, دو وجہ سے ہیبت طاری ہوں گی. پوچھا کہ وہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت, دنیا سے محبت کرنا اور اس کی چیزوں سے محبت کرنا, ایسی محبت کہ گویا کہ اب یہ ہمارا ساتھ چھوٹے گا ہی نہیں, ہمیشہ ہمیں یہیں رہنا ہے. تو یہ حب الدنیا و کراہیت الموت, موت کو ناپسند کرنا. ہاں, موت کو ناپسند وہی کرتا ہے جو گناہوں میں پڑا ہے, غفلت کی زندگی میں پڑا ہے. اور جس نے محبوب پاک کو راضی کر لیا اور گناہوں سے بچتا رہا, توبہ استغفار کرتا رہا, اللہ کو یاد کرتا رہا اور سنتوں کا اہتمام کرتا رہا, اس کو کیسی پریشانی موت, اس کو کیسی ناپسندی, جب اتنی اطاعت کرے گا اللہ کی کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر اپنے محبوب سے ملنے کا دل نہ چاہے گا, محبوب حقیقی سے ملنے کا دل نہ چاہے گا. اور کیا چھڑاتے ہیں اللہ, یہ بیوی بچے بھی وہاں جنت میں دے دیں گے اللہ, قریب قریب رہیں گے سب, کوئی دوری نہیں ہوگی, آپس میں اللہ کے لیے محبت ہو. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق میں رہتا ہے اور ایک مغرب میں رہتا ہے لیکن اللہ کے لیے ان دونوں میں آپس میں محبت ہو گئی کسی بھی ذریعے سے, لیکن وہ خالص اللہ کے لیے ہے, تو قیامت کے دن اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ساتھ رکھیں گے اپنی محبت کے صدقے میں. تو وہاں بھی یہ بیوی بچے اگر نیک رہیں گے, جیسا کہ ہم نے سنا ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ اگر بالفرض کسی شخص کی دو بیویاں ہوں تو یا ایک شوہر کا کسی کا انتقال ہو گیا, ایک شوہر کا انتقال ہو گیا اور دوسرا شوہر آ گیا، اس سے دوسرا نکاح ہو گیا، تو جنت میں وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وہ اس شخص کے ساتھ رہے گی، اس شوہر کے ساتھ رہے گی، اللہ اس شوہر کا ساتھ اسے نصیب کریں گے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس نے اسے دنیا میں زیادہ آرام سے رکھا ہو. تو اس طرح سے وہاں بھی ساتھ چھوٹنے نہ پائے گا، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دین کا احترام ہو، اور گناہوں سے حفاظت ہو، اور اطاعت کاملہ ہو، محبت کاملہ ہو، معرفت کاملہ ہو. غرض یہ کہ سب سے پہلا جو عمل ہے، جو سب سے پہلی بات ہے، وہ اس بات کا یقین بیٹھانا ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اب ہم دنیا میں کیوں ہیں، تو اس کا تو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. ولنب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل، پہلے ایک حدیث پاک بھی میں پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ اعتدال اور میانہ روی پر وہ حدیث شریف سنائی تھی کہ جو آدمی اپنے عمل کو درست رکھے، سب سے پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں عمل کو درست کرنے کی، جتنا اچھا عمل ہوگا اس کا قرب اتنا ہی اللہ سے بڑھے گا. جتنی اچھی نماز ہوگی، ابھی ہمارے حضرت والا دامت برکات ان کا بیان ہوا ڈھاکہ سے، حضرت نے فرمایا کہ اقیم الصلاح کا کیا مطلب ہے؟ اقیم الصلاح کا مطلب ہے اچھی نماز پڑھو، اچھی نماز، اچھا قیام ہو، بلکہ اچھی تیاری ہو. وضو سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اللہم انی اسألوک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ، اتمام وضو یعنی کامل وضو مانگا ہے. اب وضو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں، وہ اعضاء وضو کو صحیح طریقے سے ملنے کا اہتمام نہیں، آنکھوں میں چپڑ رہ جاتے ہیں. کامل وضو کی شرط ہے کہ آنکھوں کے جو دو دو کونے ہیں، موقعین جنہیں کہتے ہیں، ایک تو ناک کی طرف دو کونے ہوتے ہیں اور ایک کانوں کی طرف دو کونے ہوتے ہیں، دونوں کو اچھی طرح انگلی سے چیپڑ وغیرہ سے صاف کرے، پلکوں کو صاف کرے، اچھی طرح سے وضو کرے. تو کامل وضو مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے. حالانکہ وضو در حقیقت فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ شرط نماز ہے، پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا. لیکن آپ نے وہاں سے اہتمام فرمایا، اور پھر وتمام الصلاۃ، اتمام صلاۃ، کامل نماز مانگی ہے. تو ہمارے حضرت نے اس کا ترجمہ واقیم الصلاۃ کہیں فرمایا، اور میرے حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، جو خطاب پہلے تھا وہی خطاب اسی کیفیت میں اب بھی ہے. واقیم الصلاۃ، قرآن پاک کا حکم، جب اذان ہوتی ہے قرآن پاک کا وہ خطاب ہمارے ساتھ ہے، جب اذان ہوئی ظہر کی قرآن پاک کا خطاب ہمارے ساتھ ہے. واقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، واقیم الصلاۃ، چلو اچھی نماز پڑھ کے دکھاؤ، اچھا قیام ہو، اچھا رکوع ہو، اچھا سجدہ ہو، اچھا قعدہ ہو. ارے بھائی، یہ بغیر محنت کے کہاں مل سکتا ہے؟ مگر ہمیں تو دوسری چیزوں کی محنت ہے، ہمارے کپڑوں کی محنت ہے، سلائیاں ہیں، کڑھائیاں ہیں، نئی جوتی لے کر آنا ہے، ہمارے تو مسائل کچھ دوسرے ہی ہیں، ہمارے مقاصد کچھ دوسرے ہی ہیں، ہماری محنتیں کچھ دوسری ہی ہیں، ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں، ہماری نوکریاں، ہمارے مقاصد تو کچھ دوسرے ہی ہیں. ہم نے اپنا جو ہے وہ بنا رکھا ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، مقصود کو کیا کہتے ہیں، ایک اسٹیٹس بنانے کے لیے ہمارے ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس پوائنٹ کو، کہ وہ نہیں یار، ہاں چلو جو بھی کہہ لو، مقصد یہ کہ ہمیں ہر دفعہ جو ہے ایک نیا یعنی وہ چاہیے ہے، کیا کہتے ہیں، ٹارگیٹ. ہاں ٹارگیٹ، ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ بھائی ہماری تنخواہ مثال کے طور پر ہے کہ 1,00,000 روپے ہونی چاہیے. پھر جب 1,00,000 پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ٹارگیٹ جو ہے کھسکتا رہتا ہے، کھسکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مربع بنایا، چوکور، اسکوائر، اور اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی، جو لکیر اس مربع سے اسکوائر سے باہر نکل رہی تھی، اور پھر دائیں بائیں جو ہے لکیریں اس کو کراس کرتی، درمیانی لکیر کو کراس کرتی، چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مربع ہے یہ انسان ہے، اس کی یہ حیات ہے، اور یہ جو درمیانی لکیر ہے یہ اس کی آرزوئیں جو اس کی زندگی سے بھی باہر نکل رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی، اتنی طویل آرزو ہیں. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، یہ حادثات اور آفات اور مسائل اور تنگیاں فراقیاں، یہ سب کے ساتھ آنی ہیں. اور انسان ہے کہ اپنی آرزوؤں میں اپنی زندگی سے بھی بہت آگے کی جو ہے اس نے پلاننگ کر رکھی ہے، تو یہ اچانک سے موت آ جاتی ہے اور اس کو لے جاتی ہے، لقمہ اجل بن جاتا ہے وہ. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس دو وادیاں بھی سامان کی ہو جائیں، دو جنگل بھی بھر جائیں سامان سے، تو تیسرے کی خواہش کرے گا، لیکن انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے مٹی. تو میرے عزیزو، ہمیں تھوڑا سا اس کا مراقبہ رکھنا چاہیے، اور زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، زیادہ تنگی کی بات نہیں ہے. میرے حضرت نے اتنے پیار سے فرمایا کہ دیکھو لوگ گھبرا جاتے ہیں موت کا تذکرے سے، تو ہم نے اس کا عنوان یہ بدل دیا ہے، خوبصورت عنوان کر دیا ہے، پردیس میں تذکرہ وطن. کہ اپنے وطن کے تذکرے سے کوئی گھبراتا نہیں ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا تسلی کا عنوان فرمایا ہے، میرے حضرت نے فرمایا، بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کی جو سوچیں ہوتی ہیں، کیا خیالات ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، دیکھیں کتنی باریک کی بات ہے. ہمارا تو اس طرف کبھی دھیان بھی نہ جائے، لیکن بزرگوں کی بصیرت کیا ہوتی ہے، کہاں پہنچتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ارجعی الی ربک، کہ کہیں میرا بندہ گھبرا نہ جائے کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں، تو میں تمہارا پالنے والا ہوں، گھبراؤ مت، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، تو تم اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ رہے ہو. الی ربک، جو تیرا پالنے والا ہے اس کی طرف لوٹا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کتنا پیار فرماتے ہم سے، کتنی محبت فرماتے ہم سے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، کہ یہ جو عنوان ہے، پردیس میں تذکرہ وطن، یہاں ہم پردیس میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے اصلی وطن جانا ہے. اور جو کچھ ہم یہاں سے کرنسی لے گئے، اعمال صالحہ کی، اللہ کی یاد کی، جتنی زیادہ ہم اللہ کی یاد لے گئے ہوں گے، اتنا ہی اللہ کے مقرب بنیں گے، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے احسانن حقدار ہو جائیں گے. احسانن، ہمارا حق تو کوئی بھی نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ فرماتے، جزاء من ربک عطاء، کہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن یہ در حقیقت عطا ہے اللہ کی، بلا استحقاق ہم کو دے رہے ہیں. کہ چلو تم نے ہمارے راستے میں کوشش تو کی، ٹوٹے پھوٹے صحیح، لیکن تم چلتے رہے ہمارے راستے میں، چلو بس اب تمہارا مجاہدہ ختم، اور انعامات ہماری طرف سے لے لو. جیسا بھی تھا اس کو ستاری فرما کے، لیپا پوتی کر کے، سب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اور کافر اور مشرکین اور منافق لوگ جلتے اور کڑتے رہ جائیں گے، حسرت اور افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اللہ پر ایمان لے آتے. اور فاسق اور فاجر لوگ جب دیکھیں گے، جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہاں دیکھی جائے گی، ارے ہاں کر لیں گے، ارے زیادہ ملائیت کی باتیں نہ کرو. پھر قیامت کے دن خدا نہ خواستہ ان کو کیسی حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی کچھ اللہ کو یاد کر لیتے، کاش ہم بھی گناہوں سے بچتے. اور اللہ کی یہ جو ابھی حضرت نے فرمایا کہ بھاگ رب کی گلی، کاش ہم بھی رب کی گلی میں رہتے، کاش ہم بھی رب کی طرف بھاگتے ہوتے، کاش ہم بھی غیروں سے اجتناب کرتے ہیں. ارے جو اللہ کا نہیں میرے دوستو، لاکھ خونی رشتہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے. نہیں ہے ہمارا جو تمہارا نہیں ہے، اللہ کا جو نہیں ہے، اللہ کا باوفا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ہمارا وہی ہے جو اللہ کا باوفا ہے. ہم بھی اللہ کے باوفا بنے، اور جو لوگ اللہ کے باوفا ہیں انہی کے اندر رہیں، بس پھر اس کے بعد موج ہی موج ہے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز اور دوستو، میں یہ مضمون اپنے حضرت کی برکت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی ہمارے حضرت نے ہمیشہ کی طرح جو ہے توبہ اور استغفار کے مضامین اس قدر بیان کیے کہ جو مایوس سے مایوس انسان ہے، وہ بھی جو ہے اس کو امیدوں کے کروڑوں سورج مل جاتے ہیں. ماشاءاللہ، ایسا زبردست امید رحمت ہوتی ہے. حضرت کا بیان رحمت اور محبت ہی پر مبنی ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا بھی تھا کہ مجھے میرے شیخ کی زیارت، یعنی ہمارے شیخ العلب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عبد المتین، نام لے کر فرمایا، عبد المتین تم بس اللہ کی محبت ہی بیان کیا کرو، تم بس اللہ کی محبت ہی بیان کیا کرو. تو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا بیان ہوتا ہے اور مایوسی تو ہمارے حضرت کے بیان میں کوئی سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. ہمیشہ امیدوں کے کروڑوں سورج روشن ہو جاتے ہیں اور مایوس سے مایوس مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف دوڑ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں, جوش پیدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا. اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت کا جو یہ بیان کا آخری حصہ خصوصاً ہے, ویسے تو پورے کا پورا بیان بیان محبت ہے لیکن آخر 20-25 منٹ کا جو حصہ ہے تقریباً وہ تمام استغفار کے موضوع پر ہے اور اللہ کی رحمت سے امید دلانے کے موضوع پر ہے, اللہ کی محبت پر ہے, توبہ اور استغفار کے فضائل اور ثمرات پر ہے. اس کو بار بار سننے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل مایوسیاں بہت ہیں اور شیطان جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم طرح طرح کے گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ابھی ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ بھئی میں نے کسی صاحب کو کسی کا ایک جملہ پہنچا دیا جس سے ان کو تکلیف پہنچی, تو اور انہوں نے پھر ان کو کوئی جوابی میسج کیا, پھر انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی. لیکن آج دل میں اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تو یہ بات جو ان کا یہ فعل تھا یہ تو بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. مثلا کسی شخص کے بارے میں ان کے ایک دوست نے کوئی بات کہہ دی ایسی نامناسب جو ان میں تھی بھی ہو بھی سکتی ہے کہ وہ عیب ان کے اندر ہو, لیکن وہ انہوں نے ان کو پہنچا دی بات کہ تمہارے بارے میں فلاں ایسا کہہ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ معافی مانگے ان سے, تو معافی تو مانگ لی لیکن آج میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ایک جملہ ہے بظاہر, ایک دو جملے انہوں نے کہہ دیے لیکن یہ تو کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک تو غیبت سننے کا گناہ ہوا اور غیبت سننا حرام ہے اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اور اب جو ہے بہت اس کی اشد من الزنا کہا گیا ہے. تو یہ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا نا, ہم نے کچھ کہہ دیا بس اور ہم جو ہے فارغ ہو گئے کہہ کے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم داڑھی توبہ نماز روزہ سب کر رہے ہیں, کیا کمی ہے ہمارے اندر, کیا خرابی ہے ہمارے اندر. تو اب سوچا غور کیا, میں خود اپنے کو نصیحت مجھے بہت نصیحت ہوئی کہ معلوم نہیں میں کیا کچھ دن بھر کہہ دیتا ہوں, معلوم نہیں اس میں یہ سب گناہ شامل ہوتے ہوں. اب ایک تو غیبت سننے کا گناہ ہوا, دوسرے یہ کہ غیبت اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کا رد کرے, اس کو منع کرے, اور اگر وہ نہ مانے تو وہاں سے اٹھ جائے. تو یہ اس پر اس فعل پر عمل نہ کرنے کا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا, کہ جو حکم ٹوٹا اللہ کا رسول کا حکم ٹوٹا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے کسی بھائی کا عیب چھپایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائیں گے, اور جس نے کسی کا عیب ظاہر کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر کریں گے. تو بہرحال اس وقت یہ حکم تھا کہ ان کو رد کرتے اور ان کی نکیر کرتے کہ بھائی تم غیبت کرتے ہو باز آ جاؤ, تو وہ بھی نہ ہو سکا. تو دوسرا گناہ یہ ہو گیا. تیسرا گناہ یہ ہو گیا کہ جن صاحب سے جا کے کہا تو اس کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی. اگر کسی کو جا کے کہو فلاں شخص تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہہ رہا تھا بری بات, تو اس کو کتنی تکلیف پہنچی. تو یہ ایذائے مومن کا گناہ جو حرام ہے, تیسرا گناہ یہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ غیبت الگ ہو گئی, یعنی وہ اس نے بھی غیبت کی, وہاں غیبت سنی اور یہاں غیبت کر دی. یعنی اب وہ جو جس شخص نے جملہ کہا تھا ان کی نگاہوں میں برا ہو گیا کہ نہیں, اور جس نے یہ کہا تھا وہ شخص جو ہے وہ اس شخص کو برا سمجھے گا کہ نہیں, کہ میری اس کو ناپسند کرے گا کہ نہیں کہ یہ میری بات اس نے وہاں پہنچا دی. تو لہذا یہ اس کی غیبت ہو گئی چوتھا گناہ. پھر پانچواں گناہ کیا ہوا, پانچواں گناہ یہ ہوا کہ غیبت وہی شخص کرتا ہے جو متکبر ہوتا ہے, جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے کو حقیر, سامنے والے کو حقیر. تو تکبر کا بھی گناہ اس میں ہو گیا. کتنے گناہ اس میں شامل ہو گئے, اگر غور کریں شاید اور بھی گناہ اس کے اندر ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. بہرحال انہوں نے توبہ کر لی الحمدللہ, التائب حبیب اللہ. تو یہ تو بات ایک اس میں آ گئی ذہن میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنا محاسبہ ہر وقت رکھا کریں کہ ہماری بول چال, ہمارے کردار کسی کو اذیت دینے والا نہ ہو, کسی کی غیبت کرنے والا نہ ہو. ہر مومن کا اکرام اور احترام ہے, اور حدیث پاک میں جو ہے کہ جس نے کسی کے عیب پوشی کی قیامت کے دن اللہ اس کا عیب چھپائے گا. تو ہم اس طرح سے رہیں کہ اگر کسی کا عیب نظر آ گیا تو ہم اس کو چھپائیں, پردہ پوشی کریں, اس کو ظاہر نہ کریں. پھر بعد میں ان کو اور احساس ہو, انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ تو میں نے سب کے سامنے کہا تھا, اور لوگوں بھی تھے وہاں موجود. تو اب العلانیہ تو بالعلانیہ, اب جس جس کے کان میں وہ آواز پڑی تھی ان سے بھی معافی مانگنا چاہیے, ان کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی یہ میرا فعل بہت غلط تھا, گناہ تھا, میں اس سے توبہ کرتا ہوں بھائی, اور تم نے بھی اس کو سنا, تم بھی اللہ سے معافی مانگ لو. تو یہ الگ, اور اگر وہ لوگ نہ ملے تو پھر کیا ہوگا, پھر گناہ اپنے سر لے کے جائے گا, اور قیامت کے دن ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی مغتوب جس کی غیبت کی تھی. اور اگر نیکیاں خدا نہ خواستہ ختم ہو گئی, یعنی اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا, تو پھر ختم ہو گئی نیکیاں تو اس کے گناہ اس کو لاد دی جائیں گے. بتائیے, ایسے آدمی کو قیامت کا مفلس کہا گیا ہے. ہم بھی اور خواتین بھی اس میں اپنا محاسبہ رکھا کریں, کیونکہ اکثر جو ہے مردوں کے ساتھ یہ معاملہ کم ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. ساس ہے, بہو ہے, نندے ہیں, اور جو خاندان کے لوگ ساتھ رہتے ہیں ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ غیبتوں میں بدل جاتی ہیں, جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں, بہت گناہ کا سبب بن جاتا ہے. بہت گناہ, جھگڑا کرنا بھی گناہ ہے, آپس میں رنجش رکھنا. تین دن سے زیادہ کسی مومن سے جائز نہیں, کسی مومن سے جو ہے بغیر عذر شرعی کے ناراض رہنا, بات نہ کرنا, کتنے گناہ آ جاتے ہیں اگر غور کریں تو گناہوں کی ایک فہرست تیار ہو جائے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہم میں ایک بہت بڑا عیب یہ بھی ہے. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے وہ بے پرواہی اور لاپرواہی اور غفلت کی بات ہے. اگر ہم اپنا محاسبہ شروع کریں تو ہمارے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں صبح شام. تو بہرحال یہ سب باتوں سے اجتناب کی بھی ضرورت ہے, اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا, اپنی آنکھوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا, کانوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا, ہاتھ پاؤں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا, دل کو بھی, دل کا بھی نگرانی رکھنا کہ بھائی دل کے متعلق بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. ان البصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, ہے نا, کہ تمہاری آنکھوں کا بھی سوال ہوگا کہاں استعمال کی, اور تمہارے دلوں کا بھی سوال ہوگا کہاں تمہارا دل کہاں تھا, کہاں غیر میں لگا ہوا تھا, کس نامحرم کی تصویر دل میں بسائی ہوئی تھی, کس سے دل لگایا ہوا تھا. تم سمجھتے تھے کہ ہم جانتے نہیں, ہم دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں, دل پیدا کرنے والا دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تو یہ سب چیزوں کا سوال ہوگا. تو ہم ان سب چیزوں کی نگرانی رکھیں, اور تھوڑے دن کی محنت ہے میرے دوستو. شروع میں ذرا مشکل ہوتی ہے, ان باتوں میں مشقت ہوتی ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا, آنکھ کو استعمال کرنا احتیاط سے. جو ہمارے بزرگوں نے طریقے بتائے ہیں کہ اس طرح سے احتیاط کریں, وہ طریقہ سیکھ لیں, کتابوں میں بھی ہے, ہم سے پوچھ لیں, انشاءاللہ ہم بتا دیں گے طریقے. تو اس طرح سے تھوڑی محنت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی عادت بن جاتی ہے. پہلے عادت ہوتی ہے پھر عبادت بن جاتی ہے. تو ہمیشہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی, اور ہمیشہ جو ہے اتنی مشقت نفس کو بھی نہیں اٹھانی پڑتی, کیونکہ نفس بھی آہستہ آہستہ اللہ والا بننے لگتا ہے, آہستہ آہستہ اچھا بننے لگتا ہے, پھر نیکیوں کی عادت ہونے لگتی, نیکی اس کی غذا بن جاتی ہے, روح کی غذا بن جاتی ہے, اللہ کا نام لینا اس کی غذا بن جاتی ہے. تو تھوڑی محنت ہے, زیادہ نہیں, ساری زندگی کی محنت نہیں. اسی طرح نماز میں محنت کرنی ہے کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے, اچھا وضو ہو جائے, اچھی نماز ہو جائے, اچھی تلاوت ہو جائے, قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں. تو یہ تھوڑے دن کی محنت ہوتی ہے, ہمیشہ کی تھوڑی ہوتی ہے. پھر یہ خود بخود جو ہے یہ ذوق جو ہے اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے, پھر اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. جب دماغ نماز میں دل لگنے لگتا ہے تو اور زیادہ خود ہی اس کا دل چاہتا ہے میں اور اچھی پڑھوں اور اچھی پڑھوں, تو وہ خود ہی اس کا جو چیز ذوق بن جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل تھوڑی اٹھانی پڑتی. ہماری گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے, اس کے پاس ایک ہائی روف ہے. وہ ہر وقت میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اتنا انہماک کرتا ہے, اس کی ہر چیز کو چمکاتا ہے, اور طرح طرح کے اوزار اس کے پاس ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے ایمبولینس بھی لگاتا رہتا ہے, ٹائروں میں کوئی نئے نئے وہ ویل لا کے چپکاتا ہے, کہیں کچھ کرتا ہے, خاصے کئی کئی گھنٹے جو ہے اس میں لگاتا ہے. تو دیکھیے اس کا شوق ہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں معلوم ہوتا, بلکہ اس کو اس میں مزہ آتا ہے. اسی طرح اگر ہمارا ذوق بدل جائے, ہمارا دل بدل جائے, تو انشاءاللہ نمازوں میں ہمیں حلاوت نصیب ہو جائے گی, تلاوت میں حلاوت نصیب ہو جائے گی, اللہ کا نام لینے میں اللہ کی مٹھاس, اللہ تعالیٰ نے جو مٹھاس رکھی ہے, دونوں جہان کا مالک اور خالق اور شکر کا پیدا کرنے والا, گنوں میں رس پیدا کرنے والا, اور سیبوں میں رس پیدا کرنے والا اور انگوروں میں رس پیدا کرنے والا، ایک مرتبہ اللہ کا نام لیں گے خدا کی قسم دل میٹھا ہو جائے گا، زبان میٹھی ہو جائے گی اگر اللہ کو منظور. ہم تھوڑی سی محنت کریں، ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک کیڑا تھا، اس کو ایک کیڑا ملا، اس نے پتا دیا کہ دیکھو سامنے وہ بیل ہے، اس میں جو ہے اوپر چڑھ جانا، تھوڑے اوپر جانا، وہاں انگور ہے، اس میں بڑا مزیدار رس ہوتا ہے، تو تمہاری عمر بھر کے لیے وہ درخت کافی ہے. کیڑا چلا، چل کے جو ہے وہ جب تھوڑا اوپر پہنچا تو وہاں اس کو پتے ملے، ہرے ہرے پتے. اب ظاہر ہے کہ راستے میں اس کو کچھ کھانا تو تھا ہی، اس نے تھوڑا سا پتا کھا لیا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر پھل کے اندر، ہر پھل کا جو درخت ہوتا ہے اس کے ہر جز میں تھوڑا سا اس پھل کا ذائقہ بھی ہوتا ہے. پتے کو چباؤ تو ہوتا تو کسیلا ہے، لیکن اس میں کچھ کچھ انگور کا پتا ملتا ہے. لہٰذا جب اس نے انگور کا پتا کھانا شروع کر دیا، اس نے سمجھا کہ یہ تو اچھا خاصا مزہ اس میں آ رہا ہے، چلو یہیں رہ پڑے، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، اوپر جانے کی. تو اس پر پتے کو ہی کھا کے وہ وہیں ختم ہو گیا، انگور تک پہنچا نہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں، اللہ کا نام لینا سیکھ لیں، گناہوں سے بچنے کی محنت کر لیں، سنتوں کا اہتمام شروع کر دیں، تھوڑے دن کے بعد اللہ اللہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہم انگور کا رس پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو پا جائیں گے، ہم خالق رس کو پا جائیں گے. تھوڑی سی محنت کر لیں میرے دوستوں. تو بہرحال جو آیت شروع میں پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی محبت سے اپنے بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب کے سب توبہ کر لو اللہ سے، سب کے سب توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لو. توبہ کے معنی اللہ کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا. تم سب کے سب گویا میرے پاس آ جاؤ، توبہ کر کے میرے ہو جاؤ. یا ہاں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے تمام مومنو، اے تمام ہمارے، میرے حضرت دامت برکاتہم مومن کا جو ہے وہ یہ ترجمہ فرماتے ہیں، اے وہ جو ہمارے ہو، تم تو ہمارے ہو، تو اے ہمارے لوگوں، اے ہمارے بندوں، تم توبہ کر کے ہماری طرف لوٹ آؤ، ہم سے رجوع کر لو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فلاح کا لفظ عربی میں، فلاح کا جو لفظ ہے اس سے بڑا لفظ خیر کا کوئی نہیں ہے، فلاح. اور اس کا ترجمہ یہ فرماتے تھے، اے تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی تمام کامیابیوں کو یہ لفظ سمیٹے ہوئے، فلاح. تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی مضمر ہے، توبہ کرنے میں. اور توبہ کی تین شرائط تو سب کو معلوم ہی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، حضرت نے بھی بیان فرمائی ہیں کہ بھائی گناہ میں ملوث ہو کے توبہ قبول نہیں ہوتی، کہ گناہ میں رہتے ہوئے، گناہ کے ارادے رکھتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے گناہ کے ارادے رکھتے ہوئے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں ہو بھائی، چھوڑنے کا ارادہ کرو. اور اگر گناہ ہے تو اس کو الگ ہو جاؤ فوراً. اور دوسری شرط ندامت ہے، اور تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے. توبہ توڑتے وقت ارادہ نہ ہو، جو حدیث پاک میں نے بعد میں پڑھی ہے، ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرتن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، اگرچہ وہ 70 مرتبہ ایک دن میں وہی گناہ کرتا ہے، وہی گناہ. میرے شیخ نے اسی طرح فرمایا، ایک ہی گناہ کو اگر 70 مرتبہ کرتا ہے لیکن ہر بار ان تین شرطوں کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے. اور چوتھی شرط ایک اور بھی ہے، وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، کہ اگر کسی کا مال اپنے ذمے ہو، وراثت ہے، یا اس کا کوئی قرضہ ہے، یا کوئی ایسا ہے جو دے سکتا ہے، تو یا تو بھائی نہیں دے سکتا تو اس سے معاف کرائے، دے سکتا ہے تو نکالے، تنگی کا خیال نہ کرے کہ ہم کو تنگی ہو جائے گی، بلکہ قرضے کو فوراً ادا کرے. تو اس طرح سے وہ توبہ کرتا ہے چار شرطوں کے ساتھ. اگر سے یہ پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی یہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے. اور محدثین نے فرمایا، ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، فرمایا کہ مستغفرین یعنی استغفار کرنے والے بھی متقین ہی کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. دو دروازے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، کہ اگر ہم متقی نہیں بن سکتے تو ہم توبہ کرنے والے تو بن جائیں، ہاں توبہ کرنے والے بن جائیں. یہ کتنا آسان راستہ خدا تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ بھائی تم استغفار اور توبہ کر کے ہی ہمارے پاس آ جاؤ. اگر تمہارا تقویٰ کامل نہیں رہ سکا, ٹوٹ گیا ہے, تو تم بار بار جوڑو, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو ہاتھ پاؤں بھی یوں ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور فرمایا کہ آخر میں ذکر فرمایا تو دبا لے, یعنی جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ کے راستے کی کرتا رہتا ہے, آخر میں اللہ تعالیٰ اس کے توفیق دیتے ہیں کہ وہ ہی نفس کو دبا لیتا ہے, آخر میں کامیابی اسی کی ہوگی, ہے نا. اور فرمایا کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ارے ہم کہاں جائیں گے, ہمارا کوئی دوسرا اللہ ہے, کوئی دوسرا خدا ہے, کوئی دوسرا پیدا کرنے والا ہے, کوئی دوسرا رب العالمین ہے, ایک ہی تو اللہ ہے, جائیں گے کہاں, ہے نا. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ایک شخص نے مایوس کر دیا یہ شعر کہہ کے لوگوں کو کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے, اب کیا کریں. ظالم نے نام اپنا خود ہی لے لیا شعر میں, ورنہ ہم تو چھپانا چاہتے تھے. وہ خود ہی کہتا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے شعر کو مسلمان کر دیا ہے, اور اس شخص نے جو ہے اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کر دیا تھا, اور ہم نے اس میں اللہ کی امید کی اور رحمت کے سورج بھر دیے ہیں. فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور ان شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں میں بناؤں گا. اللہ کیا مشکل ہے بھائی, توبہ کرو استغفار کرو. اللہ کو پسند ہے توبہ کرنا, بندے کا توبہ کرنا, رونا گڑ گڑانا. لعین المذنبین احب الی من زجر المسبحین, میرے شیخ نے یہ سنایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ گناہگاروں کی آہ و نالے اور ان کی سسکیاں محبوب ہیں, محبوب احب ہیں, بلکہ احب ہیں, احب بو الیہ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ گناہگاروں کی سسکیاں مجھے احب ہیں, ان سے بھی بڑا درجہ ہے آہ و نالوں کا. ارے میرے دوستو کیا مایوسی کی ضرورت ہے, استغفار کرو. 100 بار گر پڑو تو 100 بار استغفار کرو. جب گرے تھے تو یعنی گناہ کیا تھا, تو گناہ کرنے میں کچھ مشقت اٹھائی تھی کہ نہیں, گناہ میں مشقت ہے کہ نہیں. مثلا ایک آدمی داڑھی موڑتا ہے تو بلیڈ لاتا ہے, اس کو چھیلتا ہے اپنے گالوں کو, ایک کوٹ دوسرا کوٹ تیسرا کھونٹی اکھاڑ کوٹ, تو اسے محنت کری نا اس نے. تو تم نے کوئی گناہ کیا, جو بھی گناہ کرو گے اس میں کچھ نہ کچھ محنت تو ہوگی. تو اگر تم نے یہ محنت کی ہے تو تھوڑی سی محنت خدا کو راضی کرنے کی بھی کر لو, توبہ کی بھی کر لو, 2 رکعت پڑھ کے. اگر رونا نہیں آتا, حدیث پاک میں ہے ابکو فیل لم تبکو فتباکو, اگر تمہیں رونا نہ آئے رو, اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی شخص کے آنکھوں سے اللہ کے خوف یا اللہ کی محبت سے آنسو نکل آئے, اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اور اس کو وہ اپنے چہرے پر کہیں پہنچا دے, وہ کسی چہرے پر اس کے چہرے پر پہنچ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں, حرام کر دیتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ روتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا بہت آہوزاری کے ساتھ کہ میرا ذوق یہ ہے کہ کسی بندے نے اللہ کا نام, ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لیا ہوگا محبت سے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے, ایک مرتبہ. ایک حکایت میں آتا بھی ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے بزرگ کو دیکھا کہ جو ہے بڑی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, حشر کا میدان ہے, بڑے پریشانی ہے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو اچانک جو ہے ان کا فیصلہ ہوتا ہے جاؤ تمہاری مغفرت کر دی. اب وہ حیران ہے کہ کیسے مغفرت کر دی, تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو سوتے ہوئے غفلت میں ایک مرتبہ تمہاری زبان سے ہمارا نام نکل گیا تھا, ہم کو غیرت آتی ہے, جاؤ معاف کر دیا. ارے کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے اپنے ہی کو ستاتے ہیں, خود ہی کو پریشان کرتے ہیں, اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوتا, کسی کا بھی نقصان نہیں ہوتا, ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو ہم توبہ اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنائیں. کتنا بھی شیطان مایوس کرے گا کہ بھائی تم تو ہر بار گناہ کرتے ہو, نہ تمہاری کوئی کیفیت بن رہی ہے توبہ کی, جب کیفیت ہوگی جب توبہ کر لینا. نہیں میرے دوستوں, جب حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق والمصدوق, یعنی آپ سچے بھی تھے اور آپ کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. مصدوق کا کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کی تصدیق فرمائی تھی، اللہ کے سچے بندے تھے وہ، تو یعنی سرٹیفائیڈ اور مصدقہ بندے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو، کام بن جائے گا. تو شیطان کو مارو گولی، شیطان کو مارو دو لات، اور اس کو کہو جا یہاں سے مردود. ہم سے 100 بار گنا ہو، 1000 بار گنا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. اللہ تو ہمیں محبوب رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کے دربار میں سر رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ. تو یہ ایک دفعہ کی بات نہیں کہ قتل کر دیا کسی نے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا وقت ہوا ہے؟ کیا بجے ہم نے شروع کیا؟ 9 بجے. ہاں تو چلو بس. تو یہ ہے کہ جو یہ جو حدیث پاک ہے کہ جب جو آنسو نکلتا ہے وہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر ہو اور اس کے چہرے کو چہرہ اس کو پا لے، کچھ ایسا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے قصہ سنایا اس پر اور فرمایا کہ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ تو جنت میں چلا جائے گا، چلو جہاں جہاں آنسو لگے گا وہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی، تو باقی جسم کہاں جائے گا؟ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ سنایا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک لڑکا آیا. ایک راجہ تھا جس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، تو اس کا لڑکا جو ہے اس کو، وہ بہت قابل لڑکا تھا، اور اس کی مسند پر اس کو بٹھانا، اس کے جو وفادار وزیر تھے بادشاہ کے، راجہ کے، وہ چاہتے تھے کہ بادشاہ کا لڑکا بیٹھے تاکہ وہ، کیونکہ وہ قابل تھا، اور بعض حاسدین بھی اس پر آنا، اس کے قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ وزراء جو ہے انہوں نے لڑکے کو کہا کہ بھئی آپ اورنگزیب عالمگیر کے پاس چلو، وہ اگر خط لکھ دے گا، دستخط کر دے گا تو تمہاری سلطنت بحال ہو جائے گی. تو یہ لڑکا چلا. اب راستے بھر میں وزیر اس کو سمجھاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو بادشاہ یوں کہے تو یہ جواب دینا، یوں کہے تو یہ جواب دینا. تو یہ لڑکا تھا سمجھدار، جب وزیروں کی باتیں ختم ہوئیں تو اس نے کہا کہ بھائی اگر بادشاہ جو باتیں تم نے بتائی اس کے علاوہ کوئی سوال کرے تو میں کیا کہوں گا. تو پھر وہ وزیر سمجھ گئے کہ بھائی یہ لڑکا خود ہی نمٹ لے گا، اس کو سمجھانا بیکار ہے. تو یہ لڑکا جب وہاں پہنچا تو اس وقت عالمگیر تالاب میں نہا رہے تھے. سننے کی بات ہے غور سے کہ تالاب میں غسل فرما رہے تھے، بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے بادشاہ عالمگیر، ٹوپیاں سی کر اس کی اجرت سے اپنا گزارا کرتے تھے، قرآن پاک کا نسخہ لکھ کر اس کا لکھ لیا کرتے تھے، اس سے گزارا کرتے تھے. ایک مرتبہ بلکہ کیا کئی مرتبہ باورچی آتے تھے اس خیال سے کہ شاہی باورچی بنیں گے تو اس میں بوٹیاں اڑانے کو ملیں گی، لیکن بادشاہ عالمگیر کے پاس کوئی نہیں ٹکتا تھا کیونکہ وہ تو اپنی ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے، اس کو دال روٹی سوکھی کھانی پڑتی تھی، تو وہاں کوئی باورچی نہیں ٹکتا تھا. تو خیر جب وہ تالاب میں غسل فرما رہے تھے اور یہ لڑکا وہاں پہنچا اور بادشاہ نے پوچھا آنے کا مدعا کیا ہے، اس نے ساری کہانی بتائی کہ یہ معاملہ ہے. تو بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا لڑکے کا اور کہا ڈبو دوں تالاب میں. تو وہ لڑکا بجائے پریشان ہونے کے ہنسنے لگا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو عجیب پاگل آدمی ہو، تم سلطنت کہاں کے اہل کہاں ہو، تم اس وقت تو خوف کا موقع ہے اور تم ہنس رہے ہو. تو اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھ سے وجہ پوچھ لیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. کہا بتاؤ کیوں ہنس رہے ہو. تو اس نے کہا کہ جناب بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے، جب وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیں تو پھر وہ شخص ہلاک ہو ہی نہیں سکتا، ہاتھ پکڑ لیں پھر وہ برباد نہیں ہو سکتا. تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی یہ قابل آدمی ہے، پھر اس کے نام اس نے سلطنت لکھ دی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جب ایک دنیا کا بادشاہ کسی کا ہاتھ پکڑ لے اور مخلوق کو یہ یقین ہو کہ جس بادشاہ نے میرے ہاتھ پکڑ لیا تو میں ڈوب نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے پھر ہم مسلمان ہو کے اپنے اللہ پر یقین نہیں رکھتے، تو یہ کیسی بری بات ہے. اس پر حضرت نے ہمارے سنایا کہ بھائی جب وہ ہاتھ پکڑ لیا اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ جب چہرے پر جو یہ آنسو پھیلا لیے ہیں تو پھر کیا یہ کریں گے کہ سر تو جنت میں جائے اور باقی دھڑ جہنم میں؟ نہیں بھائی نہیں، انشاءاللہ نجات ہی نجات ہیں، تو پھر کیا فکر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. اس وقت تو سب سے بڑی پریشانی امت کو یہی ہے. ایک صاحب نے اپنے پروفائل پہ لگا رکھا ہے کہ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے، ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے. عجیب بات لکھی ہے مگر واقعی یہی بات ہے. تو یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا, ہر آدمی پریشان ہے. جس سے پوچھو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھائی میں خوش ہوں, مجھے کوئی فکر پریشانی نہیں, سوا اللہ والوں کے, سوا سچے اللہ والوں کے جنہوں نے گناہوں سے بالکل توبہ کر رکھی ہے, بائیکاٹ کر رکھا ہے گناہوں کا, اور توبہ استغفار اور آہوزاری اور تہجد گزاری اور اللہ کی یاد اور تلاوت میں اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں, وہی بس سکون میں رہتے ہیں. تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں کیا ہو گیا اس کو بھائی, دیر ہو گئی اس لیے پریشان ہو رہی ہے. ہاں پھر تو بھی دے دو اس کو, کیوں رو رہی ہیں, بھائی نے ستایا ہے, اس کو ٹافی دے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا علاج ہمارا فرما دیا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہ کروڑہ صلوات و سلام فرمائے اور درود فرمائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا علاج بتایا کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا ہے تو پھر کیا ہوگا, جعل اللہ لہو من کل ضائق مخرجا, ہر تنگی سے اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو ایگزٹ نصیب فرمائیں گے, اخراج اس کا, تمام پریشانیوں کا اخراج ہو جائے گا اس سے. تو تنگی سے اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ استغفار ہے. اور فرمایا ومن کل ہم من فرجا, کہ ہر ہم سے, ہم کہتے ہیں یہ غم سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ الہم هو الغم الذي يذيب الانسان, یہ غم جو ہے وہ چیز ہے جو انسان کو پگھلا دیتی ہے, پگھلا دیتی ہے. ہم جو ہے وہ غم ہے, وہ غم سے بھی بڑی چیز ہے کہ انسان کو پگھلا دیتی, گھلا دیتی ہے. غم میں گھلتا ہے نا, محاورہ ہے غم میں گھل رہے ہیں, تو غم میں گھلا دیتی ہیں. مگر صدقے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے محبوب پاک اللہ تعالیٰ پر ہم فدا ہو جائیں کہ ہمارے لیے کتنا پیارا راستہ غموں سے نکال دے, کہ تم استغفار کرو, ہم سے معافی مانگو, تو ہم تمہارے ہم کو بھی دور کر دیں گے. ہاں من کل ہم من فرجا, کشادگی نصیب فرما دیں گے اللہ تعالیٰ. اور ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب, اور استغفار کا التزام رکھنے والے سے کو اللہ تعالیٰ بے گمان رزق دیں گے, جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے. تو استغفار و توبہ کو اس کی شرائط کے ساتھ تھوڑا دل لگا کے اللہ سے ہم استغفار کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میں نے عرض کر دیا کہ بھائی اپنی آنکھوں کی, اور جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایک جملہ کسی نے کہہ دیا, لیکن خدا تعالیٰ کی توفیق تھی, میں لیٹا ہوا تھا یہاں اور میرا دل اچانک اس طرف چلا گیا, تو میں نے کہا کہ یہ تو اس کے اندر تو کئی, یعنی کل سے مجھے تھی تھوڑی بے چینی گھٹن, لیکن یہ ہے کہ میرا ذہن اس طرف آج گیا کہ یہ اس کے اندر تو کتنے گناہ ہو گئے. تو میں سب سے پہلے خود ہی ڈرا, میں نے کہا یا اللہ ہمیں اپنے محاسبے کی ہمیں توفیق دے. ہم کیا کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, لیکن پلٹ کے ہم محاسبہ تو کرتے نہیں کہ بھائی ہم نے آج جو ہے کیا کس کو کیا کہہ دیا, اس کا کیا اثر ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں محاسبے کی توفیق دے اور اپنے گناہوں سے اجتناب کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار و توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو کامل راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس زندگی کو ہمیں اس زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ بدھ کا روز جو ہے وہ یہاں پر مستورات بھی آتی ہیں, تشریف لاتی ہیں, اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی مضمون دل چاہتا ہے. اور میری پوتی ہے, اس نے, اب میں کیا کروں, نام نکل جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس نے مجھ سے کل فرمائش کی کہ دادا یہ حدیث شریف ضرور سنانا, اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تو یہ پورا بیان سمجھو, شاید اس کی بنیاد یہی حدیث شریف بن گئی تھی, لیکن بیان میں آخر میں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بھائی بچے ماشاءاللہ ان کی تربیت اگر دینی ہوتی ہے تو یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. بچے تو بات کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, ان کا ماحول بدلتا جاتا ہے, بعض بالکل ہی بدل جاتے ہیں. تو اس چیز سے مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو ان باتوں میں کوئی دعویٰ نہیں ہے, بس ایک اچھی چیز کی اس نے فرمائش کی تو میرا دل خوش ہوا کہ الحمدللہ, بجائے اس کے کہ وہ کہتی کہ دادا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سناؤ اور فلاں چیز سناؤ, فلاں چیز سناؤ, ہینگ بینگ سناؤ, تو اس نے مجھے حدیث شریف کی فرمائش کی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, بزرگوں کی دعائیں ہیں, میرے شیخ کی دعائیں ہیں, اور ان کی برکتیں ہیں, فیوز ہیں. میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا بلکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کر سکتا ہے کہ دینی ماحول کو اختیار کرے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور آخرت میں اپنے اعمال کا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ثواب دیں گے، اور ہماری اولاد اور در اولاد اور نسلیں جہاں جہاں تک یہ دین کی بات ہماری پہنچ جائے گی انشاءاللہ وہ سب کا سب ہمارا ذریعہ آخرت ہوگا، آخرت ہماری بنے گی، وہاں پراپرٹی بنے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس نے یہ مجھ سے فرمائش کی تھی کہ دنیا سجن المؤمن، اسکول میں سیکھتے ہیں حدیث، دیکھو دیندار ماحول کا یہ بھی فائدہ ہوا، اسکول بھی دیندار ہے ماشاءاللہ، تو وہاں پر حدیثیں سکھائی جاتی ہیں، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں طریقہ شریعت کا ہوتا ہے الحمدللہ. تو اس کا یہ اچھے ماحول کا، اچھی تربیت کا یہ فائدہ ہوا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، حدیث پاک میں ہے، کہ اس واسطے بھی قید خانہ ہے کہ بھائی یہاں پابندیاں ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ مومن کے لیے، تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ مومن کے لیے موت تو تحفہ ہوتی ہے، اپنے محبوب پاک سے وصل کا ذریعہ ہوتی ہے، ایک پل ہوتا ہے اپنے محبوب سے ملنے کا، ادھر سے کہتے ہیں انتقال ہو گیا اس دنیا سے دوسری آخرت میں، انتقال منتقل ہو جانا ہے، موت وہ کیا ہے، منتقل ہو جانا ہے، تو وہ ہم منتقل ہونے والے ہیں، تو اپنے محبوب سے، محبوب پاک سے وصل کے لیے وہ مومن کے لیے تو پھر تحفہ ہوتی ہے نا وہ. تو یہ سجن المومن دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے کہ وہ ابھی اپنے محبوب سے ہم مل نہیں سکتے، اپنے محبوب کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو یہ دنیا اس لیے بھی قید خانہ ہے، اور اس لیے بھی کہ بھائی شریعت کی پابندیاں ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے حفت الجنت بالمکاری، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے، جو نفس کو ناپسند ہے، مشقت ناپسند ہے، عبادت ناپسند ہے، اور گناہ سے بچنا ناپسند ہے، تو حفت الجنت بالمکاری، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، تو لہذا جو ناپسندیدہ، نفس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے گا، ان سے مجاہدہ کرے گا، جنت میں پہنچ جائے گا. تو حفت النار بالشہوات، اور دوزخ کو جو ہے شہوات سے ڈھانک دے گا، حرام چیزوں سے، گناہوں سے، جو ان کی طرف بڑھے گا جہنم میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کافر کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ کافر جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کس قدر مشکل میں، تھوڑی بہت اس کو لذت مل رہی ہے لیکن اس کے لیے وہ در حقیقت قید خانہ ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں جو ہے وہ کس قدر جو ہے اس کو، یہ کافر کے لیے جنت ہے، یہ کافر کے لیے جنت اس لیے ہے کہ دوزخ کے مقابلے میں، دوزخ میں ہمیشہ وہ رہنا ہے، جلنا ہے، اس کو عذاب ملنا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے کہ یہاں تھوڑی بہت عیش و عشرت، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور نگاہوں کی، زبان کی، اور تمام اعضاء جوارح کی بشمول دل کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اللہ والا دل نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک آہ زاری کرنے والا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے والا دل اور رونے والی آنکھیں ہم سب کو نصیب فرمائے.
اچھا بھائی، ایسا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں صرف نشستی پر اکتفا کرتا ہوں آج. حدیث الحمدللہ بیان ہو گئی ہیں، تو اس میں سمجھو کہ وہ آ گئی. میں خاص طور سے دعا کی گزارش کرتا ہوں سب سے، کہ مجھے یہ بات میں کہہ تو دیتا ہوں لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں بچوں کا بتاتا ہوں، لیکن خدا تعالیٰ استقامت بھی تو دے، اس بات سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، ہم کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، سب مسلمانوں کو اللہ استقامت نصیب فرمائے. نشستی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے مأکولات و مشروبات اور مرکوبات میں جبن یعنی پنیر سفر تبوک میں آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے چاقو منگایا اور بسم اللہ کہہ کر اس کا ٹکڑا کاٹا، روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. حنا یعنی مہندی، آپ کے کوئی پھنسی نکلتی یا کانٹا لگ جاتا تو آپ اس پر مہندی رکھ دیتے، روایت کیا اس کو ترمذی نے. حب سودا یعنی کلونجی، اس کا شونیز بھی نام آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کلونجی کا استعمال کیا کرو، اس میں سوا موت کے سب بیماریوں سے شفا ہے، روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے. اور میں ایک بات اور عرض کر رہا تھا وہ میں بھول گیا تھا کہ میں مستورات سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ بہشتی زیور کو اپنا معمول بنائیں, اس کو بار بار پڑھیں. اور میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بہشتی زیور کو جس کو اس میں ممارست ہو جائے, یعنی اس پہ مہارت ہو جائے, عبور ہو جائے, تو سمجھو کہ یہ آدھا مفتی بن جاتے. اس میں بڑے مسائل ہیں, یہ مفتی نہیں بنے گا نہ مفتیانی بنے گی, لیکن مقصد کہنے کا ہے اس میں شریعت کے بہت سے ایسے مسائل ہیں. الحمدللہ روزانہ پڑھ رہے ہیں تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بعض لوگوں کو ابھی تک نہیں معلوم ہوتے. جو نئے لوگ سننے والے ہیں بہت حیرت زدہ ہوتے ہیں, اور وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ زندگی میں بہت غفلت ہو چکی. تو اس سے پہلے کہ ہم افسوس کریں, ہم بہشتی زیور کا خوب مطالعہ رکھیں, اور اس میں اصلاح اخلاق بھی ہے. اور جن لوگوں نے اس پر سچے دل سے عمل کیا, مجھ کو انہوں نے اطلاع کی ہے کہ ان کے گھر واقعی جنت بن گئے, گھروں سے جھگڑے ختم ہو گئے, شوہر بیوی میں آپس میں محبت پیدا ہو گئی, اور نند بھاوجوں میں بھی آپس میں محبت پیدا ہو گئی, جنت کا ماحول ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو, ہم سب کو اللہ والا بنائے, اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنائے, ہم سب کو صاحب اقوی نسبت بنائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب اقوی نسبت بنائے. اور اے اللہ, جو اس بھائی بہن کو جو پریشانی ہو, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اور اے اللہ اس کے مسائل کو حل فرما. تمام مشکلات کو اے اللہ تو آسان فرما اپنے کرم سے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. تمام بے جوڑ کے بچوں کو اے اللہ سب کو نیک صالح اور اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اور جو کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو, الہ العالمین اس کی مشکل کو آسان فرما, اس کو خلاصی نصیب فرما. ایک ہمارے دوست ہیں, ان کے بچے کو بے گناہ پکڑ لیا ہے اور وہ جیل میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو باعافیت خلاصی نصیب فرمائے. الہ العالمین سب پریشان حالوں کی مدد فرما. اور اللہ ہم سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما, اخص الخواص کا تعلق نصیب فرما. ہم سب کو جذب فرما, ہماری اولادوں کو جذب فرما. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اے اللہ, شوہروں کو بیویوں کے ساتھ نرمی اور بہت محبت کا برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرما. بیویوں کو جیسے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اطاعت کی توفیق نصیب فرما. اولاد کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما, بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. الہ العالمین میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, اور ان کے مرتبے بہت 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 بلند فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.